قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلوات اللهم صل على محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ محمد کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک یہ خلاصہ مضامین کا سورہ مبارکہ محمد کا جو آپ کو مل گیا ہوگا، تھوڑا سا اس کو صرف ایک نظر دیکھ لیں، اور پھر بعد میں اس کو صرف یہ کہ کبھی آپ کو یہ دہرانا ہو کہ سورہ مبارکہ محمد میں کن ابحاث کو ہم نے زیر بحث لے کر آئے تھے، اس کا ایک ابتدائی سا خاکہ ہے اس کے اندر کہ دین خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں اقدامات کیا ہونے چاہیے، مومن ان کا باطل ہونا، مومنین کے حق پر ہونا، جہاد کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمایت، اور مومنین کے لیے بہشت میں نعمتیں ہیں، اسی میں انشاءاللہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ذکر ہے، بہشت کی نعمتوں کا ذکر ہے، منافقوں اور ان کی حقیقت کو اور ان کے اقدامات کو برملا کرنا، اس سلسلے میں منافق جو پیغمبر اور ان کی تعلیمات کی توہین کرتے ہیں، جہاد کے حکم کو ماننے میں کوتاہی کرتے ہیں، دشمن سے خفیہ تعاون کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو سلسلے ہیں یہ اسی انشاءاللہ سورہ مبارکہ میں آئیں گے۔ اس طریقے سے تقریباً ایک اجمالی طور پر ایک خاکہ ہے جو اس میں ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں جنگ اور جہاد کا ذکر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس کا زمان نزول جنگ احد کے نزدیک ہے۔ کل ہم نے گفتگو کو تقریباً اس منزل میں چھوڑا تھا کہ دوسری آیت کے اندر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ جو ہے کہ وهو الحق من ربهم، یہ متعلق کس چیز سے ہے؟ بما نزل، وہ چیز کے جو پیغمبر پر نازل کی گئی، یہی چیز کیا ہے؟ حق ہے پروردگار کی جانب سے۔ کل سوال میں نے آپ کی خدمت میں یہ کیا تھا کہ آپ کی نظر میں یہ دو مرتبہ ایمان لانے کی بات جو ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ عام اور خاص کی بحث ہے، احسنت۔ اور کوئی کسی کے ذہن میں نقطہ؟ احسنت، یعنی تاکید ہے رسول کے اوپر جو چیز ہے، احسنت احسنت۔ اور کسی؟
اللہ محمد، اب یہاں اندلا نہیں ہے، بما نزل ہے, تو بظاہر تو یہ قرآن کا یہ, لیکن یہ جو بما نزل ہے اس سے اور بھی چیز مراد ہے.
احسنت احسنت. کسی کے خواہران میں, کسی کے ذہن میں کوئی نقطہ؟ احسن احسن. تقریباً یعنی یہ معنی میں جو آپ لوگوں نے کہے اس کو خلاصہ کر دوں, تین باتیں علماء نے بھی, مفسرین نے تقریباً انہی تینوں باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. مثلاً یہ کہ ایک اللہ کے اوپر جو ایمان ہے یہ ایک عام کیفیت ہے, پھر خاص کیفیت بیان کی جا رہی ہے جیسے برادر نے کہا, یا جیسے آپ نے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے اوپر ایمان لانا اس کے لیے تاکید بھی ہے, جو کچھ پیغمبر کہہ رہے ہیں جیسا کہہ رہے ہیں ویسا مانو. یعنی کیا؟ کیونکہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے. ابھی بھی مسلمانوں میں بعض فرقے ایسے ہیں جو مثلا اس چیز کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عصمت پیغمبر کی جو ہے وہ کس میں ہے, صرف قرآن کی حد تک معصوم ہے پیغمبر, اس سے باہر پھر معصوم نہیں ہے. یعنی پیغمبر غلطی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ معصوم اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا ہوا, صرف قرآن میں. جبکہ یہی آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے, یہ بات نہیں سمجھا رہی. یا جیسا کہ بزرگان نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے, ایک مرحلہ ہے نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو جانب سے ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اپنی طرف کو مشخص کرتے, کہتے ہیں میں نے نازل کیا. ٹھیک, اب جب میں نے نازل کیا, معمولاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز میں ہم جس چیز کو بطور کنفرم لیتے ہیں وہ کیا ہے, قرآن. لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے پیغمبر کا جو ربط ہے وہ صرف قرآن میں تو نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو نطق بھی نہیں کرتا بغیر اللہ تعالیٰ کی وحی کے, تو یہ بھی ایک ربط ہے. اچھا, اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کے اوپر جو ہے وہ قرآن کے علاوہ بھی خدا سے ربط ہے, جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اب یہ جو حدیث قدسی ہے, کیا ہم قرآن کی حد تک تو پیغمبر کو اگر معصوم مان لیا تو حدیث قدسی کس خاتے میں جائے گی؟ لہذا اس میں نزل علی وہ چیز جس کی تنزیل ہوئی ہے, یعنی اصل تنزیل کو ذہن میں رکھا گیا ہے, نزول کو ذہن میں نہیں رکھا گیا. یعنی لفظاً جس چیز کو استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے, تنزیل, یعنی جو کچھ بھی پیغمبر پر نازل ہوا ہے. اب جو کچھ بھی پیغمبر میں نازل ہوا ہے اس کا ایک حصہ قرآن ہے. قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا ہے, یہی تقریباً ایک اس میں اہم ترین نکات تھے کہ جو میں چاہتا تھا, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس میں غور و فکر کیا, تدبر کیا, خود آپ بعض نکات کی طرف پہنچ گئے. لہذا پروردگار, اچھا ایک نقطہ جو خاص طور پر جس کو آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ نے خاص طور پر بیان کیا, یہاں پر آپ نے فرمایا کہ تقریباً آپ جا کر دیکھیے تو قرآن میں تقریباً جہاں کہیں پر بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے, وہاں پر مثلاً یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا نوح کہہ کر مخاطب کیا ہے. لیکن پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً جہاں کہیں پر بھی پیغمبر کو مخاطب کیا, یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا ہے. تقریباً پورے قرآن میں ہمیں کہیں پر بھی پیغمبر جب مقام تخاطب میں ملتے ہیں, یعنی جہاں پر خطاب کا عنوان آ رہا ہو, تقریباً پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی نام لے کر پیغمبر کو نہیں پکارا. یہ بات خود پیغمبر کی عظمت کے اوپر ایک دلالت ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ مسائل ہیں, بعض اوقات آپ کی محبت, آپ کسی کی عزت تکریم وغیرہ وغیرہ کرنے میں اگر کہیں شبہ ایجاد ہونے لگے, اگر کہیں شبہ ایجاد ہونے لگے تو وہاں پر تھوڑی دیر تکریم کو چھوڑنا پڑتا ہے, چونکہ وہ شبہ خطرناک ہے. اس شبہ کی خاطر تکریم کو چھوڑا جاتا ہے, کیونکہ اس شبہ کا ایجاد ہو جانا زیادہ خطرناک ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں پہلے اس میں. نجران کے جو عیسائی جب پیغمبر سے ملنے آئے, اور مباہلہ کا جو واقعہ پیش آیا, آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ 3 دن تک یہ لوگ روزانہ پیغمبر کے پاس, بعض روایتوں میں 3 دن تک لگاتار آتے رہے پیغمبر کے پاس. اور جب بھی یہ آتے تھے پیغمبر سے ملنے, تو جب یہ جاتے تھے پیغمبر کے پاس تو جو بہترین ان کی پوشاکیں ہوتی تھیں یہ وہ پہنتے تھے, جو بہترین زیورات جو ان کے اپنے حساب سے تھے وہ پہنا کرتے تھے وہ پہنتے تھے, ایسی انگوٹھیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھیں. یعنی تاریخ کے یہ الفاظ ہیں, بعض تواریخ نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے کہ ان کی انگوٹھیوں کی چمک سے مدینہ کی گلیاں جگمگانے لگتی تھیں. اب کس قسم کی ہوں گی یہ تو بات کا مسئلہ ہے. لیکن یہ الفاظ تاریخ نے ان کے لیے لکھے ہیں، ایسی انگوٹھیاں کہ ان کی چمک سے مدینہ کی گلیوں میں جگمگاہٹ پیدا ہوتی. یہ ایسے لباس، ایسے، اب یہ ان کا طریقہ تھا بادشاہوں کے پاس جانے کا. تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ آئے پیغمبر کے پاس تو پیغمبر نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے پھر پیغمبر نے پھیر لیا. اب یہ پریشان ہوئے، انہوں نے باہر آ کر مختلف لوگوں سے سوالات کیے، کہا کہ ہم نے تو نبی کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت ہی محبت کرنے والے ہیں، بڑا ہی لوگوں کا احترام کرنے والے ہیں، خصوصاً علماء کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو پیغمبر کی جو رفتار تھی وہ عجیب سی تھی. تو دو تین لوگوں سے پوچھا تو وہ بھی حیران ہو گئے، وہ کہہ لے ہمیں بھی نہیں پتا. تو اتنے میں جناب سلیمان نے ان کو کہیں دیکھا، یہ سوال کرتے پوچھ رہے تھے، تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے مولا کائنات کے پاس. انہوں نے دوبارہ مولا کائنات سے یہ سوال کیا کہ ہم آ رہے ہیں پیغمبر، پیغمبر حتیٰ ہماری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے. تو مولا کائنات نے پوچھا، کہا کہ تم کیا اسی لباس، اسی حالت میں پیغمبر کے پاس جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا تمہارا حقیقی لباس یہی ہے؟ کیا تم یہی لباس پہنا کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہم لوگ تو بوریا نشین لوگ ہیں، ہم تو کھدر سخت کپڑا پہنتے ہیں، اپنے آپ کو، ہم اپنے نفس کو سختی میں رکھتے ہیں، ہم تو عام کپڑا پہننے والے لوگ ہیں، ہمیں جو یعنی ہمیں اچھا لگتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں، یہ تو ہم بادشاہوں کے پاس پہن کر جاتے ہیں، ان کے درباروں میں ہم یہ پہن کر جاتے ہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ پیغمبر نے تمہاری طرف التفات اسی لیے نہیں کیا تاکہ تم یہ محسوس کر لو کہ تم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں آئے ہو. یہ بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ نبی کا دربار ہے، اس میں جیسے تم ہو ویسے کر کے جاؤ. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور وہ واپس آئے. واپس آنے کے بعد ان کا جو عام اپنا لباس تھا، وہ جو بھی وہ پہنتے تھے اس زمانے میں، کھدر کا سخت لباس اور عام سا بالکل سادہ سا لباس، ہر چیز اتار کے اپنے اس عالم میں جو ان کو اچھا لگتا تھا، جو ان کے زہد اور تقویٰ کی علامت تھی، اس کے ساتھ جیسے ہی وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے تو روایت میں ملا کہ پیغمبر پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو نہایت ہی محبت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ بٹھایا. یہاں پر علامہ نقن نے یہ جملہ لکھا ہے کہ کبھی اصولوں کو ترک کیا جاتا ہے کسی اور چیز کو سمجھانے کے لیے. پیغمبر کا اصول ہے محبت اور تکریم اور لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے رویے سے پیش آنا، لیکن آج اگر پیغمبر ان کے اس لباس کے ساتھ ان کی تکریم کرتے تو وہ یہ سبق لے کر جاتے کہ ان میں اور دوسرے بادشاہوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یعنی ان کے قلوب سب سے پہلے مرعوب ہی یہ سوچ کر ہو گئے تھے کہ یہ اگر بادشاہ ہوتا تو اس عالم میں ہم سے خوش ہوتا. یہ خود نبوت کی علامت ہے کہ وہ انسان کی حقیقت اور جو انسان کا تقوی اور زہد ہے اس کو اہمیت دیتا ہے، اس کے لباس کو اہمیت نہیں دی جاتی. اسی طرح سے ہم بعض بچوں، یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہم بچوں کو، نوجوانوں کو یہ پڑھ جاتے ہیں، تو میں اس لیے بعض چیزیں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں رہیں، کبھی آپ سے جوان پوچھیں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے. ہمارے اور اہل سنت برادران کے ہاں ایک بنیادی فرق اس چیز کا بھی ہے کہ وہ پروردگار کے ساتھ احتراماً جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی غلطی پر ہیں، یہ میں ساتھ میں کریکشن کرتا ہوا چلوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کئی مقامات پر آپ دیکھیں، انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، حتیٰ پروردگار اپنے لیے بھی جو ہے وہ جمع کا صیغہ اختیار کر رہا ہے. لیکن ہم ان کو جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ جہاں کہیں پر بھی قرآن نے انا کا صیغہ یعنی جمع کا صیغہ پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، وہاں پر پروردگار چونکہ متکلم ہے، وہ چاہتا یہ، مقصود اس کا یہ ہے کہ اس پورے سلسلے کو نظر میں رکھا جائے کہ جو طول میں ہے، یعنی پروردگار سے ہوتا ہوا، کس سلسلے سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا. یعنی اگر فرض کریں نزول وحی، تو نزول وحی میں اگر یہ وحی پہلے لوح میں آتی ہے تو لوح کا تذکرہ ذہن میں رہنا چاہیے، اگر اس لوح سے حضرت جبرائیل وصول کرتے ہیں تو جبرائیل رہنے رہ جائیں، جبرائیل لے کر آتے ہیں زمین پر، یہ سارے اسباب ذہن میں رہنے چاہیے. لیکن جہاں پر قرآن میں خدا اپنی بات کہتا ہے، انی، میں، صرف اپنے آپ کو میں کہتا ہے یہ، جو اور میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں کہنے کا حق سوائے پروردگار کے کسی کو نہیں ہے، تو جب وہ میں کر کے کہتا ہے تو پھر اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اپنے خالق یکتا، وحدانیت کے اوپر، علت نہائی. کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پروردگار، ہر چیز کی علت نہائی، علت غائی کون ہے؟ پروردگار. تو وہاں پر جب وہ اپنی توحید کی بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی کیا، ہم اسی لیے ان سے برادران سے کہتے ہیں کہ ہم جب پروردگار کو مخاطب خاص طور پر پروردگار کی طرف مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم واحد کا صیغہ اختیار ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانب سے جب اس کو پکار رہے ہیں تو اس کی وحدانیت ادب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ادب میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ادب کو لحاظ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر ادب کا ترک کرنا اولا ہے. اس لیے کہ اس ادب کو ترک کر کے جب ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے تو ہم بدتمیزی کے اس میں نہیں ہیں, بلکہ ہم پروردگار کی وحدانیت کی تحفظ کی خاطر کہ جب ہم لادت ہے ہمارے کہنے میں اور مثلا وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے کہنے میں بنیادی طور پر کہاں فرق آئے گا کہ مشرک چونکہ کئی خداؤں کے قائل ہیں وہ وہاں پہ جمع کا صیغہ اختیار کر, وہ کہتے ہیں ہمارے خدا, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا خدا, وحدانیت کو لحاظ کرتے ہوئے. تقریباً تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے, اب کچھ جگہ لیکن ایسی ہونی چاہیے قرآن میں بھی کہ جہاں پر احترام کو تھوڑی سی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھا جائے اور پیغمبر کا نام لے کر بات اس لیے کی جائے تاکہ کم از کم قرآن میں کسی ایک مقام پر حتماً یہ بات ثابت ہو کہ یہ قرآن بنام شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, تاکہ اب یعنی یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے یعنی متکلم کے علم کی کیفیت کہ تا قیام قیامت. مثلا یہ جیسے مثال ایک بار بتاؤں کہ ایک صاحب نے یہاں پہ تفسیر بالرائے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, ایک جہان ہے ہمارے ہاں تو پاکستان میں, کیونکہ جس کا دل چاہتا ہے وہ مفسر بن جاتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ علامہ بن جاتا ہے. تو ایک صاحب نے اور سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تفسیر بیان کرنے کا, انہوں نے ایک جگہ یہ سوال ڈال دیا, وہ کہنے لگے جی قرآن میں ہر نبی کی کتاب کا ذکر نام لے کر آیا کہ ہم نے مثلا انجیل کو ہم نے عیسیٰ پر نازل کیا, ہم نے مثلا زبور کو جناب داؤد کو عطا کیا, قرآن کے لیے مثلا ہم نے اے نبی تم پر, لیکن کہیں پر بھی پورے قرآن میں یہ جملہ یوں نہیں ملے گا کہ ہم نے تورات کو موسیٰ پر نازل کیا. تورات کا بھی ذکر ہے, حضرت موسیٰ کا بھی, دونوں نام موجود ہیں قرآن میں, لیکن یہ آیت یا یہ سلسلہ یوں پوری طرح سے نہیں ملے گا کہ ہم نے موسیٰ پر ہی تورات کو نازل کیا. لہذا انہوں نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہی نہیں ہوئی. اب اس سے زیادہ یعنی میں کیا لفظ اس کے, اس سے زیادہ مسخرہ دین کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیے قرآن تبیاناً لکل شیء جب ہے تو قاعدے اور قواعد کے ذریعے سے ہے. یہ تبیاناً لکل شیء اس معنی میں نہیں ہے کہ قرآن کوئی ایسی ڈکشنری یا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک ہر شے کا نام مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک انسائیکلوپیڈیا بنا کر بھیج دیا جس میں دنیا کی جو چیز ڈھونڈنی ہے قرآن میں مل جائے گی, نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن تبیاناً لکل شیء قواعد کے ساتھ ہے. جو قرآن کے قواعد سے, قرآن کے اصولوں سے واقف ہو وہ ہر چیز کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ کہاں پر کس چیز کا بیان ہے. ہے بیان لیکن قواعد کے ساتھ, ورنہ مثال ایک بات ہے کہ اس قرآن میں تو تمہارا نام بھی نہیں ہے, اگر تمہارا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب تم وجود نہیں رکھتے. ایسے ہی ہے نا, اگر ہم یہ تلاش کرنے نکل جائیں تو قرآن میں تو آپ کا نام ہی نہیں آیا, اگر آپ کا قرآن میں نام نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا, تو پھر آپ کہاں سے آئے؟ تو یہ کچھ یعنی رولز اینڈ ریگولیشن. قرآن نے تمام کتابوں کے لیے ہر باقی نبی کے لیے ذکر کیا, حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کیا. اس کی ایک آسان سی وجہ یہ ہے کہ تمام ادیان میں واحد کتاب جو متفق علیہ ہے کہ جس کے لیے کوئی مخالف نہیں ہے نہ اس کی نبوت کا نہ اس کی کتاب کا, وہ حضرت موسیٰ ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس یہودیوں سے پیچھے کا کوئی دین باقی نہیں ہے دنیا میں, دین ابراہیمی اب دنیا میں باقی نہیں ہے کہ, اور دین ابراہیمی کا کوئی بندہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی نبوت کا اور تورات کے ان کے نزول کا مخالف ہو. لیکن آپ کو حضرت داؤد کی نبوت کے مخالف بھی ملیں گے, ان کے اوپر زبور کے بارے میں شک کرنے والے لوگ ملیں گے, حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بھی منکر ملیں گے اور ان کے اوپر انجیل کا نزول اس کا انکار کرتے ہوئے ملیں گے, پیغمبر کی بھی نبوت کے بھی منکر ملیں گے اور ان کے اوپر قرآن کے نزول کے منکر بھی ملیں. تو جو بات تمام انسانوں میں بالاتفاق موجود ہے اس کو کھل کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن وہاں پر تصدیق کرتا ہے وہاں پر. اب مثلا پوری قرآن میں کئی جگہوں پر خود قرآن کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ پچھلی گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والے, تو قرآن نے کیا, قرآن نے تورات کی کسی کے بارے میں تصدیق کی ہے یا نہیں کہ یہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ اگر قرآن تصدیق کر رہا ہے, پیغمبر کو کہا ہے کہ تم گزشتہ کے لیے مصدق ہو, تو قرآن ہمارے پاس کیا, مگر روایت موجود نہیں ہے؟ روایت کا بہت بڑا سہارا موجود ہے ہمارے پاس. لہذا اچھا یہ جو فکر ہے بیسیکلی ان صاحب کی, وہ فکر بھی وہی ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھ سے بات کرنے کے لیے نازل کیا ہے, آپ قرآن سے مجھ سے بات کریں, دوسری کتابوں کو آپ کیوں لے کر آتے ہیں, جبکہ قرآن نے ایسا کہیں نہیں کہا. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قرآن سے, جو قرآن نے کہا ہے وہ بات کرو. قرآن کہتا ہے فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں نہیں پتا تم اہل ذکر کے پاس جاؤ. قرآن نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ فصلوا الکتاب, کتاب سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. قرآن نے کہیں پر یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے لیے, اے لوگوں تمہارے لیے نازل کی ہے, تمہارا کام اس کو سمجھنا ہے. بلکہ ہمارے پاس متفق علیہ شیعہ سنی تمام ذرائع سے یہ حدیث موجود ہے کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس کسی نے بھی قرآن کی اپنی ذاتی سے تفسیر کی, اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ آتش میں تیار کر لے, سمجھ لے کہ اس نے آتش میں جانا ہے, کرسی اپنی سمجھ لے کہ جہنم میں اس نے رکھ لی ہے. لہذا دین بشدت ہمیں تفسیر برائے سے منع کرتا ہے, اور جب انسان اس میں اترتا ہے تو پھر اس طرح کی غلطیاں بھی کرتا ہے. یعنی آپ قرآن سے اس بات کا انکار کر دیں کہ تورات حضرت موسیٰ پر نازل, وہ متفق علیہ چیز جو پورے عالم میں متفق ہے, اس کو آپ بظاہر قرآن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی تورات اللہ حضرت موسیٰ پر نعوذ باللہ من ذالک نازل نہیں ہوئے. لہذا عزیزان من, انسان بہرحال اب یہ جو مرحلہ, یہ کون سا مرحلہ ہے, اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ خود پیغمبر کی نبوت کے منکر بھی ہیں, اور ایسے بھی افراد درمیان میں مل جائیں گے کہ جو قرآن کے نزول کے پیغمبر کے اوپر منکر ہیں. مثلا ابھی بھی یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے, وہ کہتے ہیں قرآن نازل نہیں ہوا پیغمبر پر, یہ ان کو مثلا کسی نے سکھا دیا. کوئی کہتا ہے جی اس میں کچھ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے فلاں نے سکھایا ہوگا, بعض نے کیا فلاں نے سکھایا ہوگا. تو اب ان تمام شبہات کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک مقام پر بہت صراحت کے ساتھ بات کی جائے. اب جہاں صراحت مقصود ہوتی ہے, وہاں پر پھر ادب کے اصول کو رعایت کرنا مقصود نہیں ہوتا. لہذا پور ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے پیغمبر کا نام نہیں لیا, پیغمبر کا نام آیا ہے قرآن میں, اس کے علاوہ بھی آیا, سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نام لیا, لیکن وہاں پر بھی مخاطب نہیں ہے پیغمبر. مقام تخاطب میں آ کر باقاعدہ اس طریقے سے بات کرنا, یہ واحد مقام ہے. وجہ کیا ہے؟ صراحت اس لیے ضروری ہے تاکہ قرآن سے, مثلا جیسے ہوتا ہے کہ بھائی قرآن صاحب ثابت کریں, تو آیت آپ کے پاس موجود ہے, نہ صرف یہ کہ ہم نازل کیا بلکہ کیا ہے, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, اور وہ چیز کیا ہے جو ہم نے نازل کی ہے پیغمبر پر, وہ مومنین کے رب کی جانب سے حق ہے. اب اس حق کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. جب ایمان مکمل, یعنی اب کیا پیغمبر پر اسی طرح سے ایمان رکھنا ہے جیسے اللہ پر, ان دو ایمانوں کا ایک معنی یہ بھی کہ جس طرح سے پروردگار کے اوپر ایمان ہے کہ جو کچھ پروردگار کہہ رہا ہے, جیسا کہہ رہا ہے ویسا ماننا ہے, بعین ہی نبی کے بارے میں بھی ایمان آپ نے ویسے ہی رکھنا ہے, جو کچھ کہہ رہے ہیں جیسا کہہ رہے ہیں ماننا ہے. اب جب اس مرحلے پر آ جائے گا ایمان, اس طریقے سے کامل ہوگا, کیونکہ اب دیکھیں آپ پلٹ کر تاریخ میں آپ دیکھیں تو آپ کو بے تحاشا میں نے عرض کیا, حتیٰ وہ لوگ بھی مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں صرف قرآن کی حد تک تو پیغمبر فالو ہونے کے قابل ہیں, اس کے بعد نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں. جس طرح سے اللہ جمیع الجہات میں قابل اتباع اور اطاعت ہے, اسی طرح سے پیغمبر کی ذات بھی قابل اتباع, اس کی اسی طرح سے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. جب ایمان میں اس مرحلے پر انسان پہنچ جائے گا تو پھر کیا فرمایا, کفر کفر عنہم سیئاتہم و اصلح بالہم. اللہ تعالیٰ نتیجہ, ایمان کا نتیجہ کیا ہے, ایک انسان کو جب اللہ نے معصوم خلق نہیں کیا ہے, تو اگر انسان سے گناہ یا خطا ہونے کا امکان ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی ایک بڑی فضیلت کیا ہے کہ اس کے گناہ اور اس کے خطاؤں کے ذریعے سے جو کمی اس میں ایجاد ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر اس کمی کو ختم کر دے, اس کے اثر کو مٹا دے. وہ اسلحہ بالا ہوں, صرف یہ نہیں, ایمان کی دوسری خصوصیت کیا ہے, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ خصوصیت, یعنی ایمان کا باقی رکھنا. یعنی ہم سے بعض اوقات جیسا, بھائی ہم نے ایک دفعہ کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب ہمارے پیچھے کیوں پڑے وہ مثلا لوگ. بات یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اگر شیطان کے شکار کا احتمال آپ کے لیے دیا جا سکتا ہے, تو یو نیڈ 24 آور پروٹیکشن. اب یہ 24 آور پروٹیکشن کہاں سے آنی ہے, یہ 24 آور پروٹیکشن یہ بھی یہیں سے آنی ہے ایمان میں انسان واقعاً اگر ایمان کے مراحل میں داخل ہونا شروع ہو جائے، اللہ حتیٰ اس کی فکر، اس کی عقل، اس کی روح کی اصلاح کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس یہ بات کو تھوڑا سا تصور، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیج تک انسان کے لیے گناہ کا تصور گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایمان کے خاص مراحل میں داخل ہو جائے تو حتیٰ گناہ کی فکر بھی گناہ بن جاتی ہے. اب اس مرحلے میں جب انسان پہنچ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ ایون اس سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ میرا بندہ گناہ کا فکر بھی کرے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، اصلح بالہم، اللہ حتیٰ انسان کے فکر کی اصلاح کرتا ہے. اور انسان اگر تقوی کے مراحل کو طے کرے تو حتماً اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر انسان حتیٰ فکر گناہ سے بھی محفوظ رہتا ہے. اب جب انسان فکر گناہ سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے تو آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے صراط کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے. جیسے ہی انسان، یہ یاد رکھیے گا، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو چیلنج کیا ہے اللہ کو، اور شیطان نے جو کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یہ بہکانے کا جو مقام ہے یا ایریا ہے وہ کون سا ہے؟ صراط کی ابتدا، صراط سے پہلے پہلے تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیطان صراط کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، اوپر نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے؟ صراط سے پہلے پہلے تک. لیکن اگر سالک واقعاً صراط کے اوپر آ جائے اور اس کے اوپر قائم رہنا سیکھ لے تو پھر شیطان اس کے اوپر تسلط پیدا نہیں کر سکتا. لہذا انسان اپنی زندگی میں حتیٰ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ جہاں شیطان اس سے مایوس ہو جائے، لیکن اس سے آگے کے مراحل ایسا نہیں ہے کہ پھر انسان کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، انسان کے لیے پھر کوئی مرحلہ نہیں. جتنا تقوی کے مرحلہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھتی چلی جائے گی. میں نے حالیہ میں ہی ایک روایت پڑھی ہے، صرف اس مرحلے کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روایت میں آیا کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، اللہ نے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو جدا کیوں کیا؟ اور یہ جو سختی، کتنے سال کی تقریباً روایت میں آیا ہے؟ اندازاً 40 سال کے قریب حضرت یعقوب حضرت یوسف کے لیے روتے رہے. امام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز ایک بکری یا گوسفند یا جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور وہ تمام کے تمام جب تک وہ بٹ نہیں جاتا تھا آپ اس کو فقراء میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور سب کو تقسیم کرنے کے بعد پھر آخر میں آپ اپنا جو بھی غذا تھی خود کھاتے تھے اور پھر استراحت کرتے تھے. فرمایا کہ ایک شب حضرت یعقوب کے گھر پر ایک ایسے فقیر نے دستک دی جو کہ مستحق بھی تھا، مومن بھی تھا، لیکن حضرت یعقوب کے گھر والوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ مستحق نہیں ہے، یہ آ گیا ہے بس ایسے ہی، اس کو رد کر دیا. اس نے رد ہونے کے بعد اپنی بھوک کی کیفیت کی شکایت اللہ کے حضور میں کی کہ اللہ نے تو اس کے رزق کا بندوبست کر دیا کہیں اور سے، لیکن حضرت یعقوب کے دروازے سے مستحق کے پلٹنے کی وجہ سے اللہ نے 40 سال حضرت یعقوب کو اس آزمائش میں مبتلا کیا. ہمارے ہاں یہ ایک بحث، البتہ میں اس کو کرنا نہیں چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ دین مستحقین کے بارے میں امام سے پوچھا کہا مولا آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، امام نے کہا اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کوئی مستحق ہو اور ہمارے دروازے سے خالی چلا جائے، کہ غیر مستحق کو بھی ہم دے دیتے ہیں، رد نہیں کرتے. کیوں؟ خوف ہے اس بات کا کہ مستحق کہیں خالی ہاتھ نہ پلٹ جائے. لیکن دین، آئمہ کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، آئمہ نے کہیں پر بھی، آئمہ کے اپنے گھروں کے دسترخوان مشہور ہیں، دروازہ کھلا ہوتا تھا، جس نے آنا ہے گھر میں آ کر کھانا کھائے، لیکن وہاں کہیں مثلا اس کے اوپر ٹیگ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہم مستحقین کے لیے کریں، وہ امام کا دسترخوان ہے، اس پر مثلا امیر بھی بیٹھتے تھے، غریب بھی بیٹھتے تھے، وہ یکساں تھا. مستحقین کے لیے ائمہ کی تمام، یعنی حضرت پیغمبر سے شروع کریں تو امام زمانہ تک، سب کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے کہ مستحق کو رات کی تاریکی میں اس طریقے سے جا کر دیتے تھے کہ اس تک کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ مجھے دینے والا کون ہے۔ یہ دین کی وہ، دیکھیے دین نے کہیں پر ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم ایک فلاحی ادارہ بناؤ چندے کے لیے، لوگوں کے گھروں میں مثلا جاؤ ان سے کہو ہمیں چندہ دیں، ہمیں چندہ دیں، ہمیں چندہ دیں، کہیں کہ یہ نہیں ہے دین کی روش۔ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں ہے یہ دین کی روش۔ آپ کے پاس جتنا ہے آپ اتنا دیں، آپ چار لوگ مل کے دے رہے ہیں چار لوگ مل کے دیں، دس ہو جائے دس مل جائے، لیکن کہیں پر دین نے یہ نہیں کہا کہ آپ اشتہار لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہر بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے، اپنے اطراف کے مستحقین کو پہچانے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، میں نے بنا دی فلاں فاؤنڈیشن یا فلاں ادارہ، میرے ادارے میں آپ دے کر چلے گئے جبکہ آپ کے ساتھ والا پڑوسی مستحق تھا، آپ نے میرے دے کر، مجھے دے کر اپنا فرض پورا کر لیا جبکہ آپ کا اپنا بھائی مستحق تھا، آپ کی اپنی بہن مستحق تھی۔ نہیں چاہتا یہ دین اداروں کی، کون سا مجھے کسی امام کی طرف سے کوئی، کسی کے ذہن میں اگر میری نالج میں اضافہ ہوگا کہ فلاں امام نے فلاں فلاں ہی ادارہ بنایا تھا، نہیں۔ بیت المال کا کام جو تھا وہ ایک عمومی کام تھا، جس طرح سے آج بھی دنیا میں بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں، شخصی نہیں تھا وہ، کسی فرد کا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا جو کام تھا وہ فردی بیس پہ تھا۔ بیت المال آج بھی موجود ہے، لیکن کہیں پر ہم نے نہیں دیکھا یہ۔ یہ روش، میں نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ روش انسان سوسائٹیز کے اندر گداگری ایجاد کرتی ہے، نفس کی تذلیل کرتی ہے بعض جگہوں پر، جبکہ دین تکریم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دین چاہتا ہے کہ حتیٰ اگر کسی کو آپ خیرات دے رہے ہیں، منع کیا اللہ تعالیٰ نے اس خیرات سے کہ جس کو دینے کے بعد آپ سامنے والے کی توہین کریں، ایسے صدقہ ایسے خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے صدقہ مستحق کے ہاتھ میں نہیں دیتے، آپ کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ خدا کے ہاتھ۔ اب جب آپ دینے کے بعد اس کی ذلت کریں گے یا توہین کریں گے تو کس ہاتھ میں کس کے گیا؟ یہ بیسیکلی یہ خدا کے ہاتھ میں گیا، اور جب آپ اس کی توہین کرتے ہیں تو گویا خدا کی توہین ہو گئی۔ مستحقین کے لیے دین کا رویہ یہ ہے، اس طریقے سے دو کہ اگر سیدھے ہاتھ کو دے رہے ہو تو الٹے کو معلوم نہ ہو۔ یہ مبالغے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو مثلا مثال ایک کوئی آئیڈیالائز سچویشن میں لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، حقیقتاً یہ کہا گیا ہے، یعنی اس طریقے سے دو کہ خود تمہیں نہ پتہ لگے۔ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مستحق آپ کو جانے، آپ مستحق کو جانے، وہ آپ کو تھینک یو بولے۔ یہ دین کا بیہیویئر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری اپنی بعض اوقات، میں چونکہ فلاں فاؤنڈیشن کو دے دیتا ہوں پیسے، فلاں ادارے کو دے دیتا ہوں پیسے، تو میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب میرے ساتھ میرا ہمسایہ بھوکا سوتا رہے آئی ڈونٹ کیئر، میری فیملی میں کوئی مستحق رہے آئی ڈونٹ کیئر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر تم نے صدقہ دینا ہے تو اپنے اطراف میں تلاش کرو، زکوٰۃ خمس سب کے لیے، ضرورت دینی کسی کو پہلے اپنے اطراف میں تلاش کرو، پھر باہر کی طرف نکلو۔ تیسری آیت میں اب ان دونوں باتوں کی، کافر کے اعمال نابود ہو جائیں گے، اللہ نابود کر دے گا، مومن کے نہ صرف اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے اس کی جو برائیاں اور خطا کو اللہ تعالیٰ، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، سیٹ کر دے گا، بلکہ ان کی فکر، ان کے افکار، ان کی عقل کو بھی اللہ لائن اپ کرے گا، اصلاح کرے گا اس کی۔ کیوں؟ اس کا جواب باقاعدہ تیسری آیت میں دیا جا رہا ہے۔ ذالک، یہ بات کس لیے ہے؟ بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے اتباع کی ہے کس کی؟ باطل کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے، جو ایمان اختیار کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اتبعوا الحق من ربهم، انہوں نے کس کی اتباع کی ہے؟ حق کی ہے۔ پھر یہاں پر تاکید ہے، الحق من ربهم، پروردگار کی جانب سے۔ یہ من ربهم کی قید کیوں لائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایک حق میری نظر میں ہوتا ہے، میں کسی چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہوں، یہ جو میر ربہم کی قید ہے یہ بار بار یہ سمجھانے کے لیے ہے تمہاری نظر از ناٹ امپورٹنٹ, تمہاری عقل, تمہارا جو پرسیپشن ہے دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, حق وہ ہے جو پروردگار کی جانب سے. بعض اوقات بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں, جب ہم دین کو اپنی عقلوں سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. مشہور اور معروف حکایت یا روایت جو اس ضمن میں ملتی ہے, امام کے بہت ہی زبردست صحابی, متقی, پرہیزگار, عالم, فقیہ, کوفے میں ان کے پاس روایت پہنچی. کیا پہنچی؟ دیت کے حوالے سے, خاتون کی دیت کے حوالے سے روایت پہنچی کہ اگر خاتون کی کوئی مثلا ایک انگلی کاٹ دے تو 10 اونٹ, دو انگلیاں کاٹ دے تو 20 اونٹ, تیسری انگلی کو خدا نخواستہ کاٹے تو 30 اونٹ, چوتھی انگلی کاٹے تو کتنے ہونے چاہیے؟ 40. لیکن چوتھی انگلی کاٹے تو 20 اونٹ. اب یہ عجیب سا مسئلہ تھا. صحابی نے امام کے سامنے بیٹھ کر کہا, کہا مولا یہ جب حدیث ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے کہا کہ یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے, یہ شیطان کی جانب سے. جیسے اس نے کہا, امام نے کہا محلن محلن صبر کرو, ہر جگہ اگر تم دین کو عقل سے قیاس کرنے لگو گے تو بھٹک جاؤ گے. کہا مولا مجھے نہیں سمجھ میں آیا. پھر امام نے کہا تو ہم سے سوال کرو, قرآن کا دین کا علم ہمارے پاس ہے. مولا مجھے واقعا سمجھ میں نہیں, کہا معلوم ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. پھر امام نے اس کی دلیل دی, امام نے کہا قرآن اور شریعت کے مطابق خاتون کی دیت جب مرد کی دیت کے 1/3 سے اوپر جائے گی تو ہاف ہو جائے گی. اب اس کی علتیں ہیں, یعنی یہ ظلم نہیں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. مثلا جیسے ارث میں خاتون کا حصہ کم ہے, دیت کے ایک خاص حصے میں جا کے عورت کی دیت کم ہو جاتی ہے, خاتون کی دیت کم ہو جاتی ہے. اسی کو بعض لوگوں نے ایز اے میٹر کیا لیا, وہ کہتے ہیں جی دین جو ہے وہ اس حوالے سے جینڈر ڈسکرمنیشن کرتا ہے. ڈسکرمنیشن اس وقت ثابت ہوگی جب حق ثابت ہو جائے. مثلا میرے لیے پہلے میرا حق ثابت ہو, اس کے بعد اگر مجھے میرے حق سے کم ملے گا تو یہ ڈسکرمنیشن کہلائے گا. یہ ڈسکرمنیشن خواتین کے لیے اللہ نے حق. اچھا اب بات یہ کہ آپ ذرا سا دین کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا بہت ساری جگہوں پر اللہ نے خواتین کو بہت ساری جگہوں پر افضل بھی رکھا ہے, فضیلت بھی دی ہے, چھوٹ بھی دی ہے, مثلا بہت ساری اور بہت ساری چیزیں موجود. مثلا ان سب سے بڑی بات یہ, فقہی اعتبار سے خاتون کے اوپر کبھی بھی نفقہ کسی بھی صورت میں واجب نہیں ہوتا, کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا, اور مرد کی گردن سے کسی بھی صورت میں نہیں اترتا. یعنی مرد کسی سٹیج پر آ کر یہ کہے کہ جی میں تو نہیں دے سکتا, مثلا یہ نہیں دے سکتا والا نہیں ہے. دین کیا کہتا ہے؟ جو تم اپنے لیے کھا سکتے ہو نا, اپنے لیے جو جمع کر سکتے ہو, اس میں سے بھی تمہاری فیملی کا حصہ ہے, نہیں چھوڑتا دین. اب یہاں پر آ کے مرد کہے کہ جی جینڈر ڈسکرمنیشن ہے, عورتوں کو چھوڑ دیا ہمارے پر, ایک واجب ان کی گردن پہ ہمارے, مگر عورتیں کام نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں. دین کہیں پہ بھی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا. پہلے دین کے سامنے اپنے حق کو ڈیفائن ہونے دیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا حق رکھا ہے. حقوق کو سامنے رکھ کے جیسے ہی آپ بات کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا دیر از نو ڈسکرمنیشن. اللہ نے مردوں کے لیے ان کے خاص حقوق معین کیے ہیں, خواتین کے لیے خاص, اسی کے اعتبار سے پھر احکام ہیں. لہذا کہیں پر اگر وراثت میں کوئی کمی آ رہی ہے یا دیت میں کوئی کمی آ رہی ہے تو اس کے مقابلے پر دین نے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے معین اور مشخص کی ہیں. اب یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ کافر جو ہے, جو شخص کافر ہے وہ اتباع کرتا ہے باطل کی. چونکہ وہ اتباع کرنے والا ہے باطل کا, ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اعمال کو گم کر دیتے ہیں, اس کے اعمال کو نابود کر دیتے ہیں. اتباع باطل, اتباع اور اطاعت کا فرق میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا, ایک دفعہ اور علامہ نقن کی روح کو اسال ثواب کی خاطر ہی بیان کرتے تو علامہ نے اس کو بیان کیا ہے. اتباع اور اطاعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اطاعت قول سے ہوتی ہے, لفظ سے ہوتی ہے, جبکہ اتباع فعل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے، دونوں میں مین ڈفرینس یہ ہے. اگر کسی کے کہنے پر عمل کیا جائے تو یہ اطاعت کہلائے، لیکن اگر اس کے عمل کو ہی فالو کیا جائے تو یہ اتباع. پیغمبر کے لیے قرآن نے اطاعت اور اتباع دونوں کا لفظ استعمال کیا، لیکن خدا کے لیے کہیں پر بھی اتباع کا لفظ موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ جسم کا کی شکل میں آ سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جس کو ہم دیکھیں اور اس پر عمل کر سکیں، ہے ہی نہیں. تو لہذا قرآن میں کہیں پر بھی، حتی روایات کی زبان میں بھی، اللہ کے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں ہوا. پیغمبر سے چونکہ دونوں زبان سے بھی اعمال لفظن بھی ہے اور پیغمبر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں، لہذا یعنی یہ جو بحث ہے وہ یوں ہی ہے کہ نماز صرف وہ قبول ہوگی جو پیغمبر جیسی ہو، ہر عبادت ویسی قبول ہوگی جیسی امام نے کی ہے. یہ جو ہمارے برادران نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے شہادت ثالثہ کا، ہم ان سے ہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ جھگڑنے کا مورد ہی نہیں ہے، تمہاری ہمیں کسی دلیل کی ضرورت. اگر تم سمجھتے ہو تمہارے پاس دلیل ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، انشاءاللہ امام زمان آئیں گے ان کو بتا دینا کہ ہمیں یہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے. ہمیں نہیں چاہیے یہ دلیلیں، ہمیں صرف ایک صحیح سند روایت 14 معصومین میں سے کسی ایک ذات سے لا کر دکھا دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. ورنہ اگر کسی معصوم سے ثابت نہیں ہے اور تم دلیل قائم کر رہے ہو تو ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں امام سے آگے چلنا، اور یہ ہمارے ہاں حرام ہے اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم سے آ کر امام نے مثلا ہے، ہمارے لیے بھی احتمال ہے کہ امام مجھ سے آگے پوچھے ہاں بھائی کاظم نقوی تم نے کیوں نہیں پڑھی، تو کاظم نقوی صرف یہ جواب دے گا مولا میرے پاس جتنی روایات میں تھیں اس میں آپ اور آپ کے اجداد سمیت کسی سے ثابت نہیں تھا، میں نے آپ کو فالو کرنا ہے، اپنی دلیلوں کو فالو، میرے لیے تو قرآن نہیں آیا. یہی بات ہم ابھی پیچھے سے کر رہے ہیں، میری عقل کے مطابق تو قرآن نہیں چلنا، دین میری عقل سے آپ سے چلنا ہے، لہذا آپ نے پڑھی ہوتی میں پڑھ لیتا ہوں. ان سے بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ ہمیں دلیلیں مت دو، دلیلیں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے دلیل، کوئی دلیل نہیں چاہیے. دلیل اگر لانی ہے تو یہ لے کر آؤ، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، پوری پوری نمازیں آئمہ سے موجود ہیں، کسی ایک امام سے، معصوم سے، 14 معصوم نے کسی ایک سے صحیح سند روایت سے ثابت کر دو کہ امام نے تشہد میں پڑھی، ہم بھی پڑھ لیں گے، بحث ختم. وہ لوگ کے جو ایمان لائے، اتبع الحق من رب، انہوں نے اتباع کی ہے کس کی؟ حق کی. اب میں سوال آپ سے یہاں پہ کروں اور انشاءاللہ شاید حتماً یہیں پہ گفتگو ختم ہوگی. حق کیا ہے؟ کیا چیز ہے حق؟ نہیں، یہاں پہ ذات الہی مراد نہیں ہے. ہاں، حق کے اعتبار سے کیا حق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ذات الہی کیوں نہیں ہے؟ مر ربہم کی وجہ سے. خدا الحق اگر کہتا تو شاید ہم کہتے کہ بھئی اللہ حق ہے، یہاں پر مراد اتبع الحق سے یہ لی جا سکتی تھی کہ الحق سے مراد پروردگار، لیکن الحق کے آگے ایک مر ربہم بھی آ رہا ہے. یہ من ربہم یعنی پروردگار کی جانب سے حق کا مطلب کیا ہوا؟ الحق جو ذات ہے اس سے ہٹ کر اس کی جانب سے جو حق آیا ہے وہ مراد ہے. تو یہاں پر اب حق سے کیا مراد ہوگا؟ دین مبین، احکام وغیرہ وغیرہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے بات کی آپ سے کہ اتباع فعل چاہتی ہے، بس ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے یہاں پر، یا تو حق کوئی مجسم چیز ہو جس کو میں دیکھ کے فالو کر سکوں، اتباع کر سکوں، اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیا؟ مجھے حتماً روایت میں تلاش کرنے پڑے گا وہ جو کہ حق کے ساتھ ہو، حق اس کے ساتھ ہو. مولا کائنات کی اتباع کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہمارے پاس کہ حق کو اگر میں نے فالو کرنا ہے کہاں فالو کروں گا میں؟ حق میرے سامنے کوئی مجسم چیز نہیں ہے، تو کم از کم یہ چیز میرے پاس ہو، ایک ایسی چیز، اگر خود حق نہیں ہے تو وہ ذات ہو جو کہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے. حق وہ وہاں نہیں موڑا جاتا جہاں حق مڑتا ہے، بلکہ حق کو وہاں موڑا جاتا ہے جہاں پر وہ مڑتا ہے. اس کی اتباع کرو گے، حق کی اتباع خود بخود ہو جائے گی. تو بس یہ آیت یہاں پر یہ بات سمجھا رہی ہے کہ یہ تمام افراد، یعنی وہاں پر ہم نے کیا چیز ثابت کی تھی؟ اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان. یہ آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ نبی کے بعد اگر تمہارا ایمان مکمل ہوگا کب ہوگا؟ جب تم حق کی اتباع کرو گے. اور حق، اسی وجہ سے بعض مفسرین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ سمجھاتی ہے کہ وہاں پر بھی جو حق ہے وہ مراد قرآن میں بھی خاص طور پر جو مراد ہے وہ ولایت مراد ہے. نزل علی محمد سے جس چیز کو خاص طور پر اللہ نے مراد لی ہے وہ کون سا مقام ہے؟ مقام غدیر ہے. کہ غدیر میں جو چیز نازل ہوئی ہے جس جس نے اس کو فالو کیا ہے، وہاں پر جو حق متعارف ہوا ہے، جس جس نے اس حق کو پہچان لیا، اس کے لیے اللہ اس کے اصلاح بھی کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح سے اللہ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے، تمثیل کرتا ہے، مجسم کرتا ہے، ایگزیمپلیفائی کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہ بحق حاضر شہر، یہ جو مہینہ تیری رحمتوں اور برکتوں کرامت قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، بارِ الٰہ ہمیں اس میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں، برکتوں، نعمتوں سے صحیح معنی میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان تمام نعمتوں، برکتوں اور اس ضیافت کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارِ الٰہ اس شب قدر کو امام کے ظہور سے منور فرما، اس شب قدر میں امام کے ظہور کو اسی سال مقدر فرما. بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. شب جمعہ ہے، شب منصوب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شب مغفرت ہے. بارِ الٰہ آج کی اس شب میں تمام جتنے بھی یہ حاضرین ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے جتنے مرحومین ہیں بارِ الٰہ ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، جہاں جہاں ہمارے بے گناہ اسیر ہیں بارِ الٰہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارِ الٰہ پاکستان میں بالخصوص جو یہ سلسلہ جاری ہے اسرا کی آزادی کا، اس کو کامیابی اور موفقیت سے ہمکنار فرما. بارِ الٰہ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، استکباری استعماری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.